الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی سے ہم اپنے دلوں کو مسرور اور آپ کی فرمودات عالیہ سے ہم اپنے کرداروں کے قبلوں کو درست کر رہے تھے اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری تھا. درمیان میں چند مذہبی مصروفیات کی بنا پر یہ موقوف رہا. دوبارہ اس تسلسل کو شروع کیا جا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک اور آپ کے وجود مسعود سے صادر ہونے والی وہ تمام چیزیں جسے سیرت کا نام دیا جاتا ہے اسی تسلسل کو ذکر کرتے ہوئے آج ہم ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حجۃ الوداع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حج کے میں ہونے والے بنیادی واقعات اور آپ کے بنیادی ارشادات کو ذکر کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 24 یا 25 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے ہیں اور 5 ذوالحجہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا. حج قران کا آپ نے احرام زیب تن فرمایا اور اکثر صحابہ کرام نے حج قران ہی کا احرام پہنا. 25 ذوالحجہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں عمرے سے فارغ ہوئے تو آپ وہیں سے کچھ دن گزارنے کے بعد 24 ذوالقعدہ کو آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور 5 ذوالحجہ کو آپ کا ورود مسعود مکہ مکرمہ میں ہوا اور 5 ذوالحجہ سے لے کر 6, 7, 8 یہ 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ہی گزارے اور 8 کی ظہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا کی سرزمین پر جلوگر ہوئے اور وہاں پر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور 9 کی صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد نمرہ کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا اور جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوا جس کو عصر کے قریب کا وقت کہا جاتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ کو طلب کیا گیا اور اس پر کجاوہ لگایا گیا اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے چند جملے ہم نے گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے تھے. آج اس کے چند متن کا حصہ حصول برکت کے لیے اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. یوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جاری ہونے والے تمام ہی خطبات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور اسلام جو ایک نظام حیات ہے اس کی مکمل تفصیل ان تمام خطبات میں موجود ہیں. اور ان گنت خطبات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اور بالخصوص مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہونے کے بعد جمعۃ المبارکہ کے اجتماع میں، جہاد کے اجتماع میں، یا کسی صحابی کی وصال کے اجتماع میں، یا کسی اور خوشی اور غم کی تقریب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبات ذکر کیے گئے جو احادیث کی کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہیں. لیکن حجۃ الوداع جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمانا ہے، تو جس طرح یہ واقعہ وہ تمام سیرت کے واقعوں کے اندر ایک خاص نوعیت کا متحمل ہے، وہیں پر ان تمام خطبوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے ان تمام مضامین کے اندر بڑی اہمیت کا متحمل ہے. کیونکہ اب دین متین مکمل ہو رہا ہے اور قرآن کریم برہان رشید کا نزول بھی بالکل اختتام کی طرف ہے. چند مہینے رہ گئے ہیں دین کی تمام تاریخ مکمل ہونے میں، یہ ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد چند مہینے، اور پھر ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر مبارک ہے. اس مناسبت کے حوالے سے سورہ المائدہ بھی اس وقت نازل ہو رہی ہے اور سورہ نساء کے بالکل اختتامی جملے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں سورہ توبہ کے بھی ضروری مضامین اتر رہے ہیں. تو قرآن کی یہ مدنی صورتیں جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں، اس کے نزول کی آخری آیات اب نازل ہو رہی ہیں. لہذا یہ خطبہ اپنے تمام خطبوں میں اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کا متحمل ہے کہ اب سے پہلے جتنے قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جتنے مضامین اتر چکے ہیں، اور 22 سال اور چند مہینوں پر محیط وہ عظیم زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے سر فرمائی ہے، اب اس کا خلاصہ اس حج کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ واقعات تو سارے حضور کی زندگی کے بڑے اہمیت کے متحمل ہیں، لیکن یہ واقعہ جو اختتام کا ہے، سرکار کے رفیق اعلیٰ کی طرف عروج کرنے کا ہے، تو اسی حوالے سے حضور نے خود چاہا کہ روئے زمین پر میرے جتنے صحابی ہیں وہ سارے اس حج میں شریک ہوں. اور میں نے آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی پہلے حدیث پیش کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بار بار جمعے کے خطبوں میں اعلان کیا کہ اس سال میں حج کروں گا، اس سال میں حج پر جاؤں گا، لہذا ہر شخص حج کے اندر شریک ہو اور میرے ساتھ آئے. تو اسی لیے ہر صحابی جس دیہات، جس علاقے، جس محلے کا رہنے والا تھا، اس نے زاد راہ اور اپنے تمام معاملات کو لیا اور اس سفر حج کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوا. حضور کا ارادہ اور حضور کی مرضی اور حضور کی فکر تو یہ تھی کہ یہ میرا پیغام میرے ہر صحابی تک پہنچ جائے. بڑے سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر، اور اس میں علم کے اعتبار سے کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخری دفعہ میرا دیدار کر لے اور وہ اپنے علاقوں سے نکل کر میرے پاس آ جائے، اور جو اسلام کی تمام تر خدمات اور مزاج اسلام ہے اور اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ میں اس کو سمجھا دوں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اشتہا فرمایا، اور آپ نے اس بات کو زیادہ چاہا کہ ہر صحابی اس میں آئے. اور صحابہ کی رغبت کیا تھی؟ صحابہ کی رغبت یہ تھی کہ ہم حضور کے کہنے پر حاضر تو ہو جائیں، لیکن یہ مبارک سفر ہے کہ اللہ کی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ جائیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر یہ تڑپ تھی. اس کا اندازہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بوڑھی ماں، چھوٹے بچے اور اپنی بیویوں کو بھی لے کر آئے ہیں، یعنی ان کا بھی دل تھا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا تو ہم پیچھے کیوں رہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر کی اہلیہ وہ درد ذہن میں ہے، یعنی بالکل ابھی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب عورت اس مرحلے پر ہوتی ہے تو ہلنا جلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس قدر محبت ہے کہ عرض کیا کہ مر جاؤں گی راستے میں لیکن جاؤں گی حضور کے ساتھ ضرور. تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ عنہ کی محترمہ بیوی رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں شریک ہوئی، بہت زیادہ تھوڑا سے چلی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی سے وہ نکلی ہیں اور مسجد ذو الحلیفہ جس وادی عقیق کہا جاتا ہے جو مدینہ پاک کا میقات ہے، آج دیکھیے ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ ہو تو 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کی وہ مسافت بنتی ہے، وہاں پر آپ پہنچے اور سرکار نے خود قیام فرمایا، اور اسی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کے صاحبزادے محمد کی ولادت ہوئی ہے، محمد بن ابو بکر. اور ولادت کے بعد انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر سے کہا کہ جاؤ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ میرے لیے اب شرعی حکم کیا ہے اور میں احرام کس طرح باندھوں گی. یعنی انہوں نے ہمت نہیں توڑی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے میں تھک گئی ہوں اب میں دوبارہ لوٹ جاؤں، کہا نہیں تم جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ جب حضور چاہیں گے، ابھی کہیں گے تو ابھی روانہ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کہیں گے تو یہ حضور کی کرم نوازی ہے، لیکن حضور سے میرے لیے مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، نفاس کی حالت میں ہوں، تو میرے لیے حرم کی کیا اہمیت ہے، احرام کی کیا اہمیت ہے، میرے لیے احرام کس طرح باندھا جائے گا، باقی کے مسائل کیا ہوں گے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم یہیں پر رکھیں گے اور ان سے کہہ دیجئے، جس طرح کہ میں نے شرعی مسائل سارے بیان کر دیے ہیں، کہ ایک لنگوٹ باندھ لیں اور احرام کی نیت کر لیں، اگر وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو بالکل چلیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چھوٹے بچے محمد جو ابھی ولادت ہوئی ہے، اب آپ دیکھیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو باہر نکالا نہیں جاتا، بڑا احترام رکھا جاتا ہے، ہواؤں سے موسموں سے بچایا جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں جس کو امام احمد رضا نے ذکر کیا ہے کہ زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو یہ وہ فکر ہے جو محبت کے طور پر استوار ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، اس خطبے کو پڑھنے سے پہلے یہ تھوڑا میں ایک راز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جستجو یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو طلب فرمائے اور ان تک شرعی تمام تعلیمات کو عام کریں، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ امید تھی کہ ہمارا شمار بھی ان خوش بختوں میں ہو جائے کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہو کہ جب انہوں نے خانہ خدا میں حاضری دی ہو تو ان کی امامت اور ان کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ مقدس قافلہ روئے زمین پر پھر بپا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھر میں حاضری ہو رہی ہو، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ چشم محبت کے ساتھ کہ اس وقت تو کعبہ بھی وجد کے عالم میں ہوگا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جلبگر ہوئے ہوں گے اور آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا اور آپ نے طواف کیا ہوگا تو کعبہ بھی آپ ہی کے پیچھے طواف کر رہا تھا، اس لیے کہ مرکز ہدایت اور مرکز معرفت الہی اصلاً ذات مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات کے میدان میں جلبگر ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان رات کے جاگے ہوئے تھے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تم آرام کر لو، آرام کر لیا گیا. آرام کرنے کے بعد جب سورج کے ڈھلنے کا وقت آیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ہی ساتھ ادا فرمائی ہے، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ شریفہ کے اوپر کجاوہ کس دیا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر جلوگر ہوئے. تو روایت میں آتا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. کتنا؟ 1,00,000. تو ہم میں عادت ہے بھائی 1,00,000 آدمی جمع ہوتے، 1,00,000 بولنا بہت آسان ہوتا ہے. کسی دیوانے کو اگر ہماری مسجد حبیبیہ کے باہر کھڑا کر دیا جائے اور جمعے کا وہ اجتماع دیکھے تو کہے گا لاکھ یہی ہے، لیکن لاکھ نہیں ہے، تو چند سو ہے. تو لاکھ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے میدان کا میدان بھر جائے، اور اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ جب میدان کا میدان بھر جائے تو پھر اس کے لیے آواز پہنچانے کا اہتمام بھی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی. اور بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک سر کی سر تھے اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، خواتین بھی تھی بچے بھی تھے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آخری والا شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ایسے آتی تھی جیسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. یعنی یہ آپ کے معجزات باہرہ کا ظہور ہے. کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات مقدسہ کے اندر ودیت فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو شروع فرمایا اور اس میں چند بنیادی نکات حضور نے ذکر کیے ہیں. ایک تو عقیدے کی بہت بنیاد بیان کی ہے. ایک دوسرا معاشرتی زندگی کے اندر وہ چیزیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں ان کو ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر سود, سود جو تجارت کے لیے, ذہن کے لیے, تعلقات کے لیے, معاملات کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ قرار پاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کی جو دستور چل رہی تھی سود کی, تمام سود کے احکام سورہ بقرہ کے اندر اتر چکے ہیں, لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً اس کی وجہ, اس کی خرابی کو ذکر کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دے دیا. اسی طرح خاندانوں کے اندر قتل کا سلسلہ چلتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل ناحق کر دیا یا غصے میں بھی مار دیا تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پھر اس نے اس کے بچے کو مارا, اس نے پھر دوبارہ اس کے بچے کو مارا, تو یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. آج بھی جہالت پر جو مبنی علاقے ہیں وہاں پر یہ سلسلہ چلتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک بچے کے طرف سے اس کے ساس کو معاف کیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور ان کو جس طرح کہا جاتا نا محاورے میں کہ پاؤں کی جوتی سمجھنا, وہ مقام دیا جاتا تھا. جب عورتوں پر وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں جو ان پر اللہ رب العالمین کی جانب سے مرض کے طور پر ہے تو ان کو گھروں سے دور کر لیا جاتا تھا. ان کے ہاتھ سے پکا ہوا کوئی کھانا استعمال نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ ایک باعتبار انسانیت کی ان کی بڑی تذلیل تھی. آج گورا چڑھ کر جو عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے تو اس گورے نے تو خود عورتوں کو ذبح کیا, تاریخ موجود ہے, اور عورتوں کی عصمت و حفاظت و عفت کا پیغام جس نے مرحمت فرمایا ہے وہ عرفات کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمایا. میں نے اس پر رمضان مبارک میں تفصیلی تقریر بھی آپ کے سامنے کی ہے کہ 11 ازواج مطہرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد کے اندر آئی ہیں اور عقد مبارک کے اندر آئی ہیں وہ بھی عورت کے حقوق کی جو پامالی تھی اس کو استوار کرنے کے لیے تھا, اس کی درستگی کے لیے تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی اہمیت کے لیے خود سیدہ امامہ کو اپنی گردن پر بٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے تاکہ بچوں کے حقوق اور اہمیت پتہ ہو جائے. ایک شخص حضور کے سامنے آیا اور اس نے بچوں کو دیکھ کر اس کے لیے کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا تیرا دل بڑا سخت ہے, جس کو دیکھ کر بچوں کے لیے, جو بچوں کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر بچے کے لیے دل میں نرمی پیدا نہ ہو وہ پتھر دل ہوا کرتا ہے. تو انسانیت کا سارا شعبہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے, یہ آج تو دور بڑا متمدن ہو چکا ہے, تہذیب پر ہے, لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں پر لوگوں کو کھانے کی تمیز نہیں تھی. آپ عرب کے اس دور میں آ جائیے جہاں پر لوگوں کو پہننے کی تمیز نہیں تھی. جو سیدنا علی کہتے ہیں کہ ہماری مثال تو ایسے اونٹ کی طرح تھی کہ جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب اس کی ایڑی پر گرتا ہے. اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب ایڑی پر گرتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تو اس قدر جاہل تھے کہ ہم تو اونٹ کی طرح تھے کہ ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے. یعنی اس قدر فرسودہ معاشرہ تھا, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اخلاق کے وہ تمام نمونے اجاگر کر کے اس قوم کو ایسا اجاگر اور ایسا مبارک کر دیا کہ قیامت تک دور جتنا ترقی کرے گا, انسان کی طبیعت سلیمہ جتنی سفر کرتے ہوئے ترقی اور پاکیزگی کے مرحلے کو چھوئے گی تو ہزاروں سال پہلے ہی مصطفیٰ کریم نے وہ نمونے مکہ کی سرزمین پر پیش فرما دیے ہیں. تو اس لیے حضور کی سیرت تمام سیرتوں پر بھاری اس لیے ہے اور حضور کی سیرت تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اس لیے کہ انسان اپنے علم سے جتنی ترقی کرنے کے بعد جس اچھائی کو پاتا ہے وہ پہلے سے ذات مصطفیٰ میں موجود, وہ اپنی توغ و دو کے ساتھ انسانیت اور اخلاق کے جتنے زاویوں کو حاصل کرتا ہے وہ پہلے سے حضور کی ذات کے اندر موجود ہے. اس لیے کسی اور نبی کی ذات کو کامل حیات کا نمونہ نہ بنایا گیا, حضور کی ذات کو بنایا گیا. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور کی ذات کو اگر کامل حیات کا نمونہ بنایا گیا تو یہ اہل عرب کے لیے بنایا جاتا, حضور تو عربی تھے. اس لیے کہ جو جس معاشرے کا ہوتا ہے اس کا مزاج, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سوچنا سمجھنا سب اسی برادری کے حوالے سے ہوتا ہے, اس علاقے کے حوالے سے ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو فکر اور معیار پاکستان کے لوگوں کو سننے کا وہ ہندوستان کا نہیں ہے, جو ہندوستان کا ہے تو کوئی اور لوگوں کا نہیں ہے. تو ایک ماحول کے اعتبار سے بندے کا مزاج بنتا ہے, ماحول کے اعتبار سے اس کی فکر ترقی کرتی ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کامل حیات کا نمونہ ہے تو وہ اہل عرب کے لیے ہونا چاہیے, مکہ والوں کے لیے ہونا چاہیے, اس دور کے لیے ہونا چاہیے جن لوگوں کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی, ان کے لیے ہونا چاہیے. لیکن اب تو دور اتنا ترقی کر گیا ہے کہ انسان تو چاند پر اپنی کمندے ڈال رہا ہے, کہاں کہاں پر وہ دنیا کو مسخر کر رہا ہے. تو ایسی ترقی یافتہ قوم کی نظیر تو اس دور میں موجود ہی نہیں تھی کہ جس کے لیے حضور کی سیرت اخلاق کا باعث بنتی. لیکن نہیں, حضرات گرامی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو جو تمام انسانوں کے لیے حیات کا نمونہ بنایا گیا, تو اس کی بات یہ تھی کہ حضور کے سامنے ساری تہذیبیں تھیں, حضور کی نظر کے سامنے ساری قومیں تھیں, اور قیامت تک ہونے والے ہر قوم کی نہج فکر انداز, ان کی صلاحیت, ان کی قابلیت, ان کی استعداد فکری اور ان کی جدت نظری تمام حضور کے سامنے اللہ نے علم کے طور پر عطا فرمائی تھی. اس لیے حضور اپنے سامنے کسی ایک دیہاتی کی صلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آخری دور میں ایک ترقی یافتہ متمدن شخص کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی فکر کے اندر ایک دیہاتی کی صلاح کے لیے ایک مہذب شخص کی صلاح تک کے لیے اصول موجود ہے. اور اس سے ہی علم غیب کا نظریہ کھل کے سامنے آتا ہے, اور اہل سنت کی تائید اسی نظریے سے ہوتی ہے. جو یہ بکواس اپنی کتاب میں لکھ دے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, اسے دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں, ارے بھائی جسے کسی کی خبر نہیں تو اس کی زندگی نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ ڈاکٹر کو اگر مریض کے مرض کی خبر ہی نہیں ہے تو وہ چاہے بورڈ 5 فٹ کا لگائے یا 50 فٹ کا لگائے, اس سے لے کر کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر تو وہ ماہر ہوتا ہے جو مرض کا شناساز ہوتا ہے, مریض کے مزاج کا شناساز ہوتا ہے, مریض کے معاملات کو جاننے والا ہوتا ہے. وہ جتنا مریض کے مرض کے ابتدا, انتہا, وجود, اس کے اختتام کو جانتا ہے, اور مریض کی فکر کو جانتا ہے, اور مرض کی تمام ہسٹری اور تاریخ کو جانتا ہے, وہ اتنا ہی قابل ڈاکٹر ہوتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام انسانوں کے لیے طبیب روحانی ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انسانیت کا علم حضور کے سامنے پیش کیا گیا ہے, پیش کیا گیا. آج لوگ جو سیرت کانفرنسیں کرتے ہیں اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, وہ سیرت کانفرنسیں کرتے ہیں اس لیے کہ میلاد کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے, لفظ میلاد سے انہیں بولیے موت آتی. سیرت کانفرنس, میں نے کہا جو سیرت مناتا ہو تو میری گفتگو سے جو نقطہ واضح ہو گیا ہے کہ جو سیرت مناتا ہو وہ نبی پاک علم غیب کا منکر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بغیر علم غیب کے سیرت کامل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جو قومیں سامنے نہیں آئی ہے ان کے لیے آپ کا وجود کیسے باعث رحمت ہو رہا ہے, کس طرح باعث تقلید ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو غیب پر ہیں, جو پیدا نہیں ہوئے, وہ آپ کے سامنے ایسے ہی موجود ہیں جس طرح کہ آپ لوگوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہر شے کو بطور مشاہدے کے پیش کر دیا ہے, اور آپ کے لیے کسی چیز کو غیب چھوڑا ہی نہیں ہے. جب آپ کے لیے ہر تہذیب, ہر تمدن, ہر فکر, ہر زاویہ, ہر سینے میں اٹھنے والے جذبات آپ کے سامنے نہا اور عیاں ہو چکے ہیں, تو میرے دوستو پھر اس کے بعد آپ کے لیے جب کوئی چیز بچی نہیں ہے تو لہذا آپ نے ایک عام شخص اور ایک اعلیٰ شخص سب کے لیے جو تربیت محسوس فرمائی ہے, یہ آپ کی سیرت کامل اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کا علم کامل ہے, کہ آپ کا علم کامل ہے. علم اگر کامل نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کس طرح ماہر ہو سکتا ہے, کس طرح معاملات کر سکتا ہے. لہذا حضور کے علم غیب کا مذاق اڑانے والے اور پھر اس پر سیرت کا جلسہ کرنے والے, میں کہتا ہوں یہ خود منافق ہیں, ان کے اندر خود نفاق موجود ہے, یہ دین کو خود نہیں سمجھ پائے اور یہ خود اس طرف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ان نیٹ پر میری گفتگو بھی سن رہے ہوں گے تو یہ خود ڈامڈول ہوں گے کہ یہ کس طرف ہیں. تو لہذا اہل سنت کو جو نظریہ ہے کہ نبی کی ذات جو یہ سیرت ہے, نبی کی ذات کے جو لوازمات ہیں, جب تک نبی کو ان لوازمات کے ساتھ نہ مانا جائے تو نبوت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی. تو نبی کے لوازمات میں جہاں اس کے نسب کا اعلیٰ ہونا ہے, اس کے حسن کا اعلیٰ ہونا ہے, اس کے کردار کا اعلیٰ ہونا ہے, تو اسی طرح جن لوگوں پر اسے بھیجا گیا ہے ان کی شخصیت, ان کے معاملات کا بھی اس کے سامنے آگاہ ہونا ضروری ہے. اور اسی کو مسئلہ حاضر ناظر سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اسی کو علم غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک حدیث بعد میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں. علامہ علاء الدین صاحب تفسیر خازن شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, مسلمان اس کو ہضم کرے گا وہ بھی کہے گا ضعیف ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی سند کو تم ضعیف بھی کہو تو یہ درایت کے اعتبار سے جو گفتگو چل رہی ہے یہ اس کی سند کی توثیق کرنے کے لیے کافی ہے. اب سنیے میری بات. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خود کہا, اور شرح زرقانی جو ہے محیب کی شرح, اس میں تو علامہ باقی علیہ الرحمٰ نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر. سرکار نے خود صحابہ کو کہا, ایک صحابی کو بلایا, یہ گھر تمہارا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ گھر میرا ہے. کہا اچھا اچھا, رات کو تمہارے اسی گھر کے اوپر میری ساری امت مجھ پر پیش کی گئی تھی. فرما رات کے تمہارے جو گھر ہے نا, اس گھر کی چھت کے اوپر مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی تھی، اور فرمایا کہ مٹی میں گوندے ہوئے جو ان کے چہرے تھے وہ مجھے بتا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو چہرے بتانے سے حاصل کیا ہے؟ تو حضور آگے چہرے بتانے سے، یوں تو اگر کوئی کسی کی تصویر بنا کر آگے رکھ دے تو اس تصویر کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس حدیث کو صرف تصویر تک رکھا جائے، یہ تصویر نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل کے علم کو اللہ رب العالمین ان کی صورتوں کے جامع میں پیش فرما رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے. سرکار نے فرمایا اس صحابی سے کہ تیرے گھر کی چھت کے اوپر رات کے وقت میری ساری امت مجھ پر پیش کی گئی. کہا ہاں، جس طرح آدم پر ان کی اولاد کو پیش کیا گیا تھا. جدرادی سے پاک میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر رب کریم نے اپنے دست قدرت کو پھیرا تو جتنی اولادیں تھیں وہ ساری نکل کر سامنے آ گئی، ساری نکل کر سامنے آ گئی. میں نے اس پر رمضان میں تفصیل تقریر کی دلائل کے ساتھ، اور حضرت آدم کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری اولادیں ہیں اور ان کے نام بتا دیے گئے، اور قرآن نے اسی مبہم بات کو ایک جگہ پر بیان کیا کہ وہ علم آدم الاسماح کلہا، کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم مرحمت فرمایا، ہر ناموں کا. اگر نام، لوگ کہتے ہیں یہ نام سکھائے ہیں، میں نے کہا نام اگر سکھا دیے جائے، اس کے مسمات نہ سکھائے جائیں، مسمات اگر اس کے نہ سکھائے جائے. اور مسمات پر مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی، کل میں ٹی وی پر ایک خبر دیکھ رہا تھا، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہیں، وہ ایک مسئلہ لکھ رہے تھے تو کہنے لگے جی یہ مسمی فلاں فلاں. میں نے کہا آپ نے اس کو مالٹا کیوں نہیں کہہ دیا، آپ نے مسمی کیوں کہا اس کو؟ تو جہاں ہمارے قوم کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں جن کو اردو بولنا نہیں آتا اور جن کو تعلیمی ثقافت ہے، مسمی کیا کہا جا رہا ہے؟ مسمی. تو میں نے کہا یہ مسمی نہیں، یہ مالٹا ہے، اس کو آپ نے مسمی کیوں کہہ دیا؟ تو آپ ذرا دیکھیں آپ کا منصب کیا ہے، کیا لب و لہجہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہیں، آپ کا علم آپ کے انداز سے پہچانا جائے گا، آپ کے لب و لہجے سے پہچانا جائے گا. یہ اصل میں مسمہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ہر بندہ جانتا ہے. تو اب میں ہمارا آپ کی خدمت ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے گئے. اب لوگ کہتے ہیں یہ نام سکھا دی، میں نے کہا نام سکھ کر کرنا کیا ہے؟ وہ نام جس کا ہے، اگر وہ ذات کو بندہ جانے ہی نہیں تو نام سکھ کر کرنا کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ نام جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ پوری ایک بحث ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ ذات کا عین ہوتا ہے کہ غیر ہوتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نام جو ہے وہ ذات کا تعارف ہوتا ہے. ایک شخص کا ایک نام ہوتا ہے جو اس کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، وہ اس کا ایک تعارف ہوتا ہے. بچے کا نام رکھا جاتا ہے، یہ اس کا ایک تعارف ہوتا ہے. اور جس کا وہ تعارف بن رہا ہے وہ ذات موجود ہی نہ ہو تو نام رکھے کرنا کیا ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں لفظ محمل، لفظ محمل، لفظ غیر موضوع. مثال کے طور پر اس کو میں آسان کر دوں آپ کے سامنے اور گفتگو کے اس جملے پر لا کر ختم کر دوں، جس طرح کہ آپ اپنی زبان سے اکثر کلمات کہتے ہیں. کوئی آپ سے کہتا ہے جی روٹی ووٹی کھا لی آپ نے، تو آپ کہتے ہیں یہ روٹی ووٹی کھا لی. تو روٹی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایک وجود ہے، جو اپنے لفظ کے پیچھے ایک خاص صورت کو متعارف کر رہا ہے کہ جو آٹے سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جو آگ پر پکائی گئی تھی. تو جب روٹی آپ کہتے ہیں تو لفظ روٹی اس خاص چیز کا ایک لقب ہے، ایک تعارفی نام ہے. تو آپ جب روٹی کہتے ہیں زبان سے تو آپ کے دماغ میں اس کا معنی خود بخود آتا ہے، لیکن جب آپ ووٹی کہتے ہیں تو ووٹی بھی ایک لفظ ہے لیکن اس کی کوئی تصویر آپ کے دماغ میں نہیں آتی. تو وہ لفظ تو بیکار ہے، روٹی تو ایک لفظ بمانہ ہے لیکن ووٹی تو بے معنی ہے. تو بے معنی لفظ اگر آپ نے بولا تو اس پر آپ کی کوئی واہ واہ نہیں کرے گا، بلکہ جو بامانہ لفظ آپ نے بولا ہے اس پر واہ واہ کی جائے گی. تو میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے گئے. اب وہ نام کیا تھے، اس کا کوئی معنی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ تو بیکار سی بات ہے، جیسے ووٹی ہے وہ لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں. ووٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، ووٹی تو کوئی پانی، شانی، شانی ایک لفظ تو ہے لیکن کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود تو نہیں ہوتا. تو میرے دوست نے سوال اس سماعت فرمائی کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم کو سارے نام سکھائے گئے، ان کی پوری جماعت اس پہلے تو نبیوں کے لیے علم نہیں مانتی. جب یہ اتنی بھاری بھرکم خدا کی آیت، شکر ہے کہ حافظ موجود ہے ورنہ قرآن سے آیتیں بھی نکال دیں جس طرح کہ انہوں نے حدیثیں نکالی ہیں. تو باپ دیکھیں جب یہ آیتیں سامنے آ جاتی ہے تو مر کر پھر اس تحقیق پر آتے ہیں، ہاں نام سکھائے ہیں، مانا نہیں سکھایا. میں نے کہا جب نام سکھائے مانا نہیں سکھایا تو نام سکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اس نام سکھانے کا، جس نام کا کوئی معنی نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو نام سکھا دینا اس بات کا معنی ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ اس کے معنی پر دلیل ہے. تو قرآن نے ذکر کیا کہ وَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، یعنی جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی تھی اور اس کو تعارف بخشا تھا، اس کے تعارفی القابہ سارے حضرت آدم کو دے دیے گئے. اور اس میں ایک باریک نقطہ علمی آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس حوالے سے کہ دیکھیے جس کا نام رکھ دیا جاتا ہے وہ موجودات ہے. وہ کیا ہے؟ موجودات، یعنی وجود ہے اس کا ایک، اس کا ایک وجود ہے. اور جس کے نام نہیں ہوتے وہ ہے معدومات، کہ وہ ہے ہی نہیں. لہذا اہل سنت و جماعت انبیاء کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے مانتے ہیں، اور موجودات کا مانتے ہیں، معدومات کا نہیں مانتے. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، ایک دفعہ حضور ہمارے سامنے جلوگر ہوئے، اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدا الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. فرمایا ایک دفعہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں خبر دینا شروع کی سرکار نے، اور خبر بغیر علم کے تو نہیں ہوتی، خبر بغیر علم کے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دینا شروع کیا، کس چیز کا؟ فرمایا جب سے کائنات بنی تھی وہاں سے. آپ ذرا سمجھ رہے ہیں اس بات کو، جب سے کائنات بنی تھی، 50 سال پہلے کی تاریخ نہیں بیان کر رہے، 100 سال 1000 سال قبل مسیح، یہ نہیں، جب سے کائنات کی صبح طلوع ہوئی تھی. جب سے کائنات کی صبح، بولیے، طلوع ہوئی تھی. جب کائنات جب سے بنی ہے وہ تو کروڑوں اربوں خربوں سال ہو گئے، تو اس کو ایک ٹائم پہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی لمبی تاریخ ہوگی اتنا لمبا پیریڈ چاہیے اس کے لیے. تو علامہ عینی فرماتے ہیں یہی تو میرے آقا کا معجزہ ہے. کمولی صاحب، سرکار کو اپنی طرف نہ سمجھو کہ تمہیں ایک گھنٹے کی لکھی ہوئی تقریر ایک گھنٹے میں ہی بیان کرنی ہوگی. کہ مصطفیٰ کو ساری تاریخ دنیا کی لکھ کر دے دی گئی ہے، اور مصطفیٰ نے اس کو اتنے دیر میں بیان کیا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم تھا. عصر سے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو نہ جانے تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو. پھر ہم نے کہا یہی رب کریم ہے جو قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنے سال کا ہوگا بولیے؟ 50,000 سال کا ہوگا. لیکن جو جنتی ہوں گے نا، ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے انہوں نے ایک فرض نماز ادا کی ہے. آپ مسجد حبیب میں آ کے فرض نماز ادا کرتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 8 منٹ لگتے ہیں، 11 منٹ لگتے ہیں. تو 50,000 سال کا عرصہ 11 منٹ میں گزر جائے گا، 10 منٹ میں گزرے گا. کون گزارے گا؟ اللہ. کن کے لیے گزارے گا؟ اپنے محبوبوں کے لیے. تو جو حضور کے کلمہ پڑھ کر جنت میں جا رہے ہیں، ان کے لیے 50,000 سال ایک نماز کے مطابق ہو جائے. تو جس کا کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ شرف پایا ہے، تو جو صاحب کلمہ اور جو خود صاحب ذات ہو، ان کے لیے اللہ نے وقت کو کتنا مختصر کیا ہوگا، کتنا مختصر کیا ہوگا. اور جن کو یہ خدا خود کہے محبوب، وہ قر رب زدنی علما، محبوب دعا تو کر کے ہم تیرے علم کو بڑھا دیں. کہ مولا جب علم بڑھے گا تو وقت بڑھے گا. کہا نا محبوب، جو وقت ہوگا وہ تیرے دامن میں ہوگا اور تیرے اختیار میں ہوگا. ہم علم کو وسعت عطا فرمائیں گے اور وقت کو اس کا پابند دیں گے. ورنہ ہوتا یہ کہ وقت زیادہ ہوتا ہے، علم کا وجود کم ہوتا ہے، علم کا وجود کم ہوتا ہے. ایک گھنٹے کا آپ کا پیریڈ ہوتا ہے، 5 باتیں آپ سمجھتے ہیں، 5 باتیں سمجھتے ہیں، 60 سیکنڈ آپ گزار دیتے ہیں. تو 60 سیکنڈ ایک طرف اور 5 باتیں ایک طرف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو محبوب، ہم وقت کو تیرے لیے مختصر کریں گے اور علم کو تیرے لیے بڑھا دیں گے. تو فرمایا یہی وہ چیز ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر، سمجھ رہے میری بات آپ، ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر عطا فرمائی. اور حضرت عمر نے قیامت تک کے منافقوں کو ذرا ایک بات چپکا کر سنائی، فرمایا حفظہ ذالک من حفظہ، نسیہ ذالک من نسیہ. فرمایا ہاں بھائی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا ہے. اور تم کہو حضور کچھ نہیں جانتے، تو سیدنا عمر اسی حدیث میں فرماتے ہیں، ہاں جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا، جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا. حذیفہ بن یمان حضور کے سامنے بیٹھے تھے، سرکار نے اشارہ فرمایا اس نے یاد کر لیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بعد، کیونکہ 3 مربع میل یعنی 22 کروڑ مربع میل آپ کی حکومت ہے اور 3 بر اعظموں پر ہے، ہر علاقے کا بندہ مختلف ہے، جب حضرت عمر کے سامنے آ کر وہ گفتگو کرتا تو حضرت عمر کے ساتھ ہمیشہ حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوتے، اور حضرت عمر ان کو کان میں کہتے، اس کا چہرہ دیکھ کر بتا مومن منافق ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر بتا، یہ مسلم شریف میں یہ مومن کے منافق ہے. وہ اگر مسکرا دیتے تو آپ اس کو دل کی بات بتا دیتے، اور اگر آپ کچھ نہ کہتے اور اپنی جبین مقدس پر اگر آپ آثار ناراضگی کے لے آتے، حضرت عمر اس کو کہتے چل بھاگ جائیں، اب کوئی بات تجھ سے نہیں کرنی ہے. اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ سرکار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اس علم میں اتنے ماہر ہوئے کہ حضرت عمر قضا کے منصب کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں اور لوگوں کے گویا کہ جس کو فیس ریڈنگ آپ کہتے ہیں وہ تو فیس ریڈنگ نہیں ہے بلکہ دل کے معاملات کو جاننا ہے. اس لیے کہ منافق چہرے سے نہیں پہچانا جاتا, دل سے پہچانا جاتا ہے. اور دل کو کون دیکھے؟ تو جو مصطفیٰ کی نعلین اٹھانے والے ہیں ان کے سامنے لوگوں کے دل واضح ہو گئے تو مصطفیٰ سے منافقین کا علم کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ دیوبندیوں کے ایک مولوی ہے, مر گئے ابھی, ابو زاہد سرفراز گگھڑوی صاحب, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی کہ رسول اللہ کو منافقین کا علم نہیں تھا. میں نے کہا تو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی رسول اللہ منافقین کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا اچھا تم اپنے گرو کو بچانا چاہتے ہو کہ منافقین کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ منافقین کو نہیں جانتے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کو نہیں جانتے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو آپ کے نالین اٹھانے والے حذیفہ بن یمان, ان کو یہ پتا تھا کہ منافق کون ہے. اور میں نے گزشتہ درس میں تو آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ حضور جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے, خچر جو سواری وہ تھی, وہ بھی حضور کے جسم کے مس سے اتنا بڑا عارف اور عالم ہو گیا تھا, اتنا بڑا عارف اور عالم ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام اس کی رسی کھول کر بازار میں لے جاتے. وہ جس کے آگے پیشاب کرتا صحابہ کے لیے منافق ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ صحابہ تو چلو وہ تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں اور اعلیٰ ہیں, حضور کے ایمان سے مستفیض ہیں. وہ تو جانور تھا, لیکن مصطفیٰ کا جسم اگر جانور, وہ بھی حمار, اور گدا تو بے وقوف مشہور ہے. گدا کیا ہے بولیے؟ بے وقوف مشہور ہے. اور مولوی تو عالم مشہور ہے نا, تو پتا چلا کہ بے وقوفی اور علم بذات خود نہیں, یہ مصطفیٰ کے قرب اور بہت کا نام ہے. جو مصطفیٰ سے دور ہوا وہ بے وقوف ہے, جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا وہ عالم ہے. جو سرکار کے قریب ہو گیا وہ عالم ہے. اب دیکھیں ہے گدا جس کی فطرت اور خصلت میں بے وقوفی ہے, لیکن سرکار نے اس پر سواری کی تو بڑے بڑے مولویوں سے بڑھ گیا, وہ بڑے بڑے علماء سے بڑھ گیا, بڑے بڑے صوفیوں اور زاہدوں سے بڑھ گیا. کیا اب اسے پتا ہے کہ منافق کون؟ اور منافق کون وہ تو دل کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نبی پاک دل کی بات نہیں جانتے. میں نے کہا تم اپنے مذہب کا خود دفاع کر رہے ہو, اس لیے کہ اگر تم مان لو کہ سرکار سب کچھ جانتے ہیں تو تمہارے پاجامہ کتنا اوپر ہوگا یہ بھی حدیث پاک کے حضور نے بتا دیا ہے, تمہاری زبانیں کیا ہوگی یہ بھی حضور نے بتا دیا, تمہاری نمازیں کیا ہوگی یہ بھی تم نے بتا دیا. یہ تو تم اپنے مذہب کا ڈیفینس کرنے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے بات کر رہے ہو. ورنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جانور جس کی خصلت میں بے وقوفی ہے, جس کی خصلت میں علم نہیں ہے, سرکار کا زیب تن اگر اس سے مس ہو جاتا ہے, سرکار کا جسم مس ہو جاتا ہے, تو اس کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں دلوں کی باتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا نا, اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا. وہ بھی کہتا ہے شعر سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ پوری تاریخ کا ایک تسلسل ہے شعر, یہ دلائل کے سمندر کا کنارہ ہے یہ شعر. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بحث کی جاتی ہے آپ کی فضائل کا جو سمندر ہے, یہ اس کا ساحل ہدایت ہے جو میرا امام اس کے کنارے کو ذکر کر رہا ہے کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو. تو میرے دوستو وہ آخری جملہ جو اس تمام تسلسل کا تھا وہ یہ کہ فرمایا اس صحابی سے کہ تیرے گھر کی چھت کے اوپر مجھے میری امت پیش کی گئی اور ان کے چہرے دکھائے گئے اور مجھے بتایا گیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا اور میرے ساتھ کفر کون کرے گا. ایمان کون لائے گا اور بولیے میرے ساتھ کفر کون کرے گا. مشکات میں یہ بڑی واضح روایت ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے, فرمائیے میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جو جنتی ہے پہلے سے لے کر آخر, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی قوم کا نام, اس کی برادری کا نام. فرمائیے بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کا نام, ان کی جماعت کا نام, ان کے امیر کا نام, ان کے ٹولے کا نام, سب کا نام. اب بتاؤ بچا کیا؟ حضرت علامہ اعلی حضرت کے خلیفہ ایک ہیں, علامہ ابو یوسف کوٹھلوی علیہ رحمہ, سیالکوٹ میں آپ کا مزار شریف ہے, حضور خطیب پاکستان, خطیب بے بدل حضور سیدنا ابو النور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی, اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے, اور اتنے عظیم خلفاء میں سے ہیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان کو امرتسر کی طرف بھیجا تھا, مشرقی پنجاب کی طرف اعلی حضرت نے بھیجا تھا, اس لیے کہ وہاں پر غیر مقلدین کا بڑا زور تھا. ابراہیم سیالکوٹی جیسے لوگ, ثناء اللہ امرتسری جیسے غیر مقلد وہاں موجود تھے, اور وہ فقہ حنفی کے خلاف لوگوں کو برگلاتے تھے, امام اعظم کے خلاف بکواس کرتے تھے. تو ادھر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے انہیں بھیجا اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی غلامی کا حق ادا کیا. بعد میں آپ سیالکوٹ تشریف لائے اور سیالکوٹ کے اندر وہاں پر بھی آپ نے بڑے بڑے بابیوں کو نکیل دی اور وہیں پر آپ کا مزار مقدس ہے. وہ خود ایک واقعہ اپنا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں جانتے اور تم کہتے ہو سرکار اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو جہنمی کہتا ہے کہ جنتی کہتا ہے؟ اس نے کہا جی جنتی جہنمی تو نہیں کہہ سکتا, داڑھی تو میری گھٹنے تک پہنچ گئی ہے, تو کیا میں اپنا کو جہنمی بولوں گا؟ تو کہنے لگا جی میں تو جنتی ہوں. تو کہا جنتی ہے, تو کہا کہ میں نے مشکات کی حدیث اس کے سامنے کھول کے رکھ دی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک کتاب ایسی مرحمت فرمائی جو میرے دائیں ہاتھ میں, جس میں سارے جنتیوں کا نام, جنتیوں کے باپ کا نام اور جو زبانیں بولیں گے وہ, اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کا نام, جہنمیوں کے باپ کا نام, ان کی ساری زبانیں وہ. اب فرمایا بتا تو اس میں ہے کہ اس میں ہے؟ اگر اس میں ہے تب بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, اور اس میں ہے تو تب بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. کہتے ہیں اس کی قسمت میں ہدایت تھی, ایمان تھا, وہ اشبار ہوا اور آپ کے ہاتھ کا مرید ہوا, اور کہا میں ایسے گندے مذہب سے توبہ کرتا ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ امتی کو نبی نہ جانتا ہو. اور امام احمد رضا کا وہ شعر اس کے سامنے پڑھا گیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو میرے دوستو یہ ہے سیرت کا مجموعہ. حضور کا علم زیادہ ہے اس لیے حضور کی تعلیم زیادہ ہے. اب یہ خطبہ جو ہے اسی تعلیم کا نکھار ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ایک اور مقدمہ اس پر ہو گیا, میں اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن ہر دفعہ ایک مقدمہ اس کی وضاحت کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو آج بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ کہ ایک اور بنیادی مقدمہ اس کے اوپر طاری ہو چکا ہے کہ یہ خطبے کی اہمیت کیا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر اس خطبے کو دوبارہ ہم شروع کریں گے, اور پھر اگر دل میں کوئی اور مقدمہ اتر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, تو ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بار بڑھائی ہے؟ یہ بیٹھنا اٹھنا ہم نے تو علم سیکھنا ہے, ہم نے تو عشق کی باتیں کرنی ہوئی. طیبہ نے صحیح افضل, ارے مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہمارے قلوب کو منور و مستنیر فرمائے. علامہ اقبال کی ایک بات مجھے آتی ہے جو بڑی مجھے شرماتی ہے, اللہ اکبر. دیکھو علامہ اقبال نہ کسی مدرسے کے محتمم تھے, اور نہ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت ایک بڑی پیاری وصیت لکھی, آئے ہائے, کہ بندے کی فکر اور عشق اس کو کہتے ہیں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں, میرے گناہوں کو تو معاف فرما, اگر تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے تو یہ مولا تیرے ہی شاہ ہے, لیکن مولا اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہے کہ تو نے کیا غلطیاں کی ہیں تو یا اللہ پھر میرا امتحان میرے نبی کے سامنے نہ لینا, میری باز پرس میرے آقا کے سامنے نہ کر. تو یہ شاہ کا ایک قرینہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی حیا ہمیں مرحمت فرمائے, ایسی غیرت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. مجھے میرے ایک بچے نے کل ایک میسج کیا, بہت پیارا میسج, جس کے بعد میں اسے فون کرتا رہا, اس نے فون نہیں اٹھایا مبارکباد کے لیے, لیکن ایک بڑا اصلاحی بات تھی. اس نے حضرت امام حسین کے حوالے سے کیا, مجھے نہیں پتا حضرت امام حسین کا یہ قول ہے کہ نہیں, لیکن بات بہت مراد اور مقدس تھی. حضرت امام حسین کی جانب کے منسوب جملہ تھا, وہ یہی تھا کہ جناب مومن کون ہے؟ بڑی پیاری بات, اصلاح کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. کہا جی مومن کون ہے؟ کہا مومن وہ نہیں کہ جس کی محفل پاکیزہ ہوتی ہے, مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مومن وہ ہے جب اس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے, اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس وقت اس کا ذہن کہاں پر ہوتا ہے, اس کی فکر کیا ہوتی ہے, اس وقت وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا اور اپنے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنائے. آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے, اللہ رب العالمین اس ذکر پاک کی برکت سے آپ کی تمام جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے, گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے, اور وہ سبز سبز تصور کو اپنی آنکھوں سے بوسہ لیتے ہوئے ان یادوں کو اپنے دلوں میں اتاریے, اور بارگاہ رسالت میں میرے آقا کی بڑائی بیان کیجئے جو بڑائی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اور آپ کی بڑائی بیان کرنے سے رب خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کی بڑائی بیان کرنا آپ کے رب کو راضی کرنا ہے. مل کر امام العاشقین امام المحبین حضور شیخ بوسیری علیہ رحمہ کا وہ مبارک کلام پڑھ لیجئے, محمد سید نینی وا ساقلین والفریق قین من عرب ومن عجم مولایا. اس دنیا اور آنے والی زندگی کی عافیت کی نیت کر لیجئے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے مرحوم والدین اور رشتہ داروں کے لیے، اور مل کر بارگاہ رسالت گنبد خضرا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ مل کر بارگاہ رسالت میں یہ التجا بھی عرض کر دیجئے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ وغفر لنا شیدیہا وغفر لقارئیہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ طٰہٰ و یٰسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔